السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. جسٹن تھویٹس ہمارے انجینئر ہیں اور پروڈیوسر ہیں اسور امام. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستان کا ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کہ افغان تنازع کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا جائے گا، یہ بھی جائزہ لیں گے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ لکھ رہا ہے کہ اگر پاکستان افغانستان کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو بڑے عرصے سے اونچ نیچ کے شکار ہیں ان پہ کیا فرق پڑے گا. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں ہم گفتگو کریں گے پشتین تحفظ موومنٹ، جس کو ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کے ادارے کی جانب سے کہ وہ جو سرخ لکیر ہے وہ عبور نہ کرے. تیسرا حصہ پاکستان کی سیاست پہ گفتگو ہوگی. اعظم سواتی منسٹر، انہیں استعفیٰ دینا پڑا اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کیس وزارت کے بنا اس کو دفاع کروں گا. میڈیا میں آج یہ سب سے عام سٹوری ہے، کیا قضیہ تھا کہ ان حالات میں استعفیٰ دینا پڑا، پولیٹیکل اس کے امپلیکیشنز کیا ہیں سسٹم کے لیے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور آخر میں کرکٹ، یاسر شاہ پاکستان کے لیگ اسپن بالر، انہوں نے ایک تاریخی کارنامہ، 200 وکٹس، تیز ترین 200 وکٹس ہیں جو صرف 33 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے حاصل کی، اور 82 سالہ پرانا انٹرنیشنل ریکارڈ جو ہے وہ انہوں نے توڑ دیا ہے اور اب یہ ریکارڈ ان کے نام ہے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. افغان تنازع، اس کے حل کے لیے پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا. اس سے پہلے جو ہے مائک پومپیو اپنی ٹیم کے ساتھ جب پاکستان گئے تھے تو اس میں بھی زلم خلیلزاد خصوصی نمائندے، خصوصی مندوب افغان ایشو کے لیے، اور وہ براہ راست مذاکرات کا حصہ بھی ہیں طالبان کے ساتھ. باقی بھی خطے کے دیگر ممالک کا وہ دورہ کر رہے ہیں. امریکہ کی جانب سے اس امن عمل کو کتنا تیز تر بنانے کی کوششیں جاری ہیں، افغان اور کابل حکومت اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان سے کیا توقعات ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، آج انہوں نے کابینہ کا اجلاس جب اس کی سربراہی کی تو انہوں نے گفتگو کا آغاز زلمے خلیلزاد کے ساتھ اپنی ملاقات سے اور اس کی تفصیل کے ساتھ کیا. کس عزم کا اعادہ کیا انہوں نے، کس طرح کا وہ کردار چاہتے ہیں افغانستان کے اندر، یہ مختصر سی ایک گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پینلسٹ کے پاس جائیں گے.
میٹنگ ہوئی میری زلمے خلیلزاد سے، جو کہ اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھیجے تھے یہاں ڈسکس کرنے کے لیے جو افغان کا پیس پروسیس ہے افغانستان کا. پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ اب امریکہ بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ جو ہم تحریک انصاف اور میں، ہم 15 سال سے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ملٹری سلوشن افغانستان کی نہیں ہے، اب یہ سب تسلیم کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ انہوں نے خود کہا کہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا. انہوں نے ظالم خلیلزاد اور ڈیلیگیشن یہ چیز تسلیم کی اور وہ ہماری ہیلپ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر اب امن قائم کروائیں، طالبان کے اوپر جو بھی انفلوئنس پاکستان کا وہ استعمال کریں. تو مجھے ایک تو یہ خوشی ہوئی، اللہ الحق ہے سچ اس کا سامنے آ ہی جاتا ہے. تو آج ہم مین پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے جو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ بجائے ڈوم اور کرنے کے ہمارا رول ہی یہ تھا کہ ہم اپنے افغانستان کے اندر امن کروانے کی کوشش کریں ڈائیلاگ اور پیس پروسیس کے تھرو اور پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے تھرو. تو وہ انشاءاللہ ہم پورا زور لگائیں گے، اب کریں گے، اور پہلے بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ایک ایسے ملک کو ٹریٹ کیا گیا تھا کہ ہمیں ایڈ دی جا رہی ہے کسی کی جنگ لڑنے کے لیے. شکر ہے کہ آج ہمارا جو اصل رول ہے کہ لوگوں کو، قوموں کو میں امن پیدا کریں، ثالثی کا کردار ادا کریں، بجائے یہ کہ ہم پارٹیزن ہوں کسی کی جنگ کے اندر.
جی، عمران خان جو کہ ان کا ایک موقف رہا ہے اپنی انتخابی مہم میں اور اس سے پہلے جب ان کی سیاست تھی، اسی کو دہرا رہے تھے. پاکستان باحثیت ریاست، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، وہ واقعتاً کتنے اس پہ کنونسڈ ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم پورا زور لگائیں گے جتنا بھی انفلوئنس ہے طالبان کے اوپر کہ وہ مذاکرات کا حصہ بنے ہیں، کیا واقعتاً یہ پروڈکٹیو اور کارگر ہو سکتی ہے پاکستان کی اپروچ؟ اور اگر ہوتی ہے تو پھر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد علی احسان صاحب، فارمر ملٹری آفیسر ہیں اور اس وقت وہ زیبس، معافی چاہتا ہوں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، اسلام آباد بیسڈ ہیں. بہت شکریہ کرنا صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی کیسے آپ انالائز کریں گے یہ جو کرنٹ ایفرٹس ہیں؟ ایک تو متواتر رابطے ہیں واشنگٹن کے براہ راست افغان طالبان کے ساتھ, اور دوسری جانب اسلام آباد سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے اس میں وہ تعاون کریں امریکہ کے ساتھ. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ افغان پیس پروسیس اس کی رفتار تیز ہو رہی ہے اور وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟
جی جی بالکل, رفتار تو تیز صاحب ہو رہی ہے, اور جس طریقے سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب عمران خان صاحب کو پرائم منسٹر کو اپروچ کیا ہے اور ان سے ایک میننگ فل رول ادا کرنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے, تو رفتار تو شاید تیز ہو جائے گی, لیکن ہمیں ایز انالسٹ شاید یہ دیکھنا ہے کہ رفتار تیز ہونے سے کیا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں پیس ٹاکس کی, تو پچھلے تین پریزیڈنٹس جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ہمیشہ انگیج کرنے کی کوشش کی ہے طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. میں ابھی ایک ریسنٹ کتاب یہ جو ان کی پبلش ہوئی ہے باب وڈ ورڈ کی, وہ پڑھ رہا تھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایک کامنٹ میں نے پڑھا کہ جو ایسوسیٹ کیا گیا امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ ساری یہ جنگ بند کر کے اپنے جو تھوڑے بہت میرے ٹپسواں رہ رہے ہیں واپس بلوا لوں اور وکٹری ڈکلیئر کر لوں. یہ پڑھ کے مجھے میرے ذہن میں ضرور یہ خیال آیا کہ واقعی امریکہ کا ایک کہتے ہیں امریکہ کے بارے میں کہ وہ جنگیں تو لوز نہیں کرتا لیکن انٹرسٹ لوز کر دیتا, اور ابھی بھی مجھے اب ایسا ہی لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں اگر ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو جب سوویت یونین کا انویژن تھا تو اس کے پوسٹ ایفیکٹ یہ تھے نکل جانے کے بعد کہ ہمیں القاعدہ ایک وہاں پہ تخلیق ہو گئی, اور پھر اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پریزیڈنٹ اوباما کے سلسلے میں عراق میں, تو وہاں سے جب انخلا کیا فوج نے امریکہ کی, تو وہاں پہ آئی ایس آئی ایس داعش نے جنم لے لیا. تو میرا ڈر تو یہ ہے جی کہ اگر ٹاکس ٹھیک ہیں, کوشش بھی ٹھیک ہے, اور اب تو تین ملکوں کی ایک کچھی ایک سمجھ بھی ہونے جا رہی ہے, چائنا کو بھی بیچ میں انوالو کر کے کیا جا رہا ہے, بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پارٹی ہے فریق جو ہے اس میں جو اہم فریق ہے وہ طالبان خود ہیں, اور ان کا ایک بہت ایک اسٹیبلشڈ ان کا ایک اس کے اوپر ایک بات ہے جو سمجھتے ہیں کہ جب تک انخلا نہیں ہوتا فوج کا امریکہ کی, تو وہ وہاں سے کسی قسم کی میرے خیال میں ڈیل کرنے میں وعدہ نہیں ہوں گے. اگر ان کو وعدہ کیا جا سکتا ہے آن واٹ ٹرمز وہ دیکھا جا سکتا ہے, لیکن یہ ریجنلائز بہت کیا جا رہا ہے ایشو کو جو پہلے نہیں کیا جا رہا تھا, یعنی کہ ہم نے پہلے اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا کہ انوالومنٹ چین کی بھی پاکستان کو بھی, ڈسپائٹ ٹویٹس کے ایسی انگیجمنٹ دونوں پریزیڈنٹ کے درمیان ہوئی جو لگ رہا تھا کہ شاید اچھی رویت کی نہیں تھی, بٹ
جی کرنل محمد علی احسان ہمارے ساتھ ہیں, ان کی آواز آتے آتے رک گئی ہے, فلی وہ ہمیں سن رہے ہوں گے, ہم دیکھتے ہیں. انور اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر صحافی تجزیہ کار واشنگٹن بیسڈ ہیں اور ایسی ڈیولپمنٹس کو بہت قریب سے فالو کرتے ہیں. انور صاحب بہت شکریہ آپ کا, کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ جو تازہ ترین کوششیں ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی افغان پیس پروسیس کے لیے؟ کوئی خاص ٹائم لائن ہے ان کے سامنے جس کے لیے یہ ایک بڑی تیزی نظر آ رہی ہے؟ زلمے خلیلزاد کا آلموسٹ دو ہفتوں کے اندر دوسرا دورہ, 7-8 جگہوں پہ وہ جائیں گے, اور قطر میں یہ رپورٹس بھی ہیں کہ طالبان کے مختلف جو لوگ ہیں وہ ان سے ملاقاتوں کا حصہ ہیں.
دیکھیں کل نہیں بلکہ پرسوں ہو گیا, پرسوں کی ہیئرنگ ہوئی تھی یہاں سینٹ آرم سروسز کمیٹی میں, وہاں اب جو مستقبل کے جو کمانڈر ہیں یو ایس سینٹرل کمانڈ کے, کو پتہ ہے کہ افغانستان یو ایس سینٹرل کمانڈ کے ماتحت ہوتا ہے, تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اسسمنٹ یہ ہے کہ افغانستان کی افواج جو ہیں ان کا جس طرح مسلسل ان کے جو سپاہی مارے جا رہے ہیں, ان کا جو لاس ہو رہا ہے, اس نقصانات کو وہ زیادہ عرصے برداشت نہیں کر سکیں گے, اور اس لیے ضرورت ہے کہ ہم جلد از جلد کچھ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں ایک احساس ہے کہ جو وہ جس طرح یہ وہاں ریزسٹنس کنٹینیو کر رہی ہے یا دہشت گردی طالبان کی ہے جو کچھ بھی ہے, وہ سارا جو روز اتنا فساد ہو رہا, لوگ مر رہے ہیں, وہ اس سے جو سیٹ اپ امریکہ نے کابل میں بنایا ہے وہ اس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. لہذا وہ چاہتا ہے کہ اس سارے معاملے کا کوئی پرامن حل نکل آئے. تو اب افغانستان امریکہ کی اپنی لمٹ نہیں آ گئی, امریکہ بہرحال پاور ہے, بہت مضبوط ملک ہے, بڑی اسٹرانگ اکانمی ہے, لیکن ان کو لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت جو ہے وہ دیوار سے لگ گئی ہے, لہٰذا وہ کچھ ابھی اور کسی وقت کرنا چاہتے ہیں.
پاکستان سے کیا نیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور آج کل جو دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہیں اس میں جو زبان جو لب و لہجہ ہے وہ کسی طور آپ کو مختلف نظر آتا ہے پہلے سے؟
دیکھیں دونوں طرف ایک نیا احساس ابھرا ہے، یعنی اگر بات دیکھیں جو بنیادی باتیں تو دونوں یہ ایک ہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ، لیکن جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ احساس ہے دونوں طرف، امریکہ میں کم از کم واشنگٹن میں یہ کوشش کی گئی اور یہ سمجھا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے میں جو بات قوتیں خاص طور پر بھارت، ان کی طرف سے یہ بات سمجھائی گئی امریکہ کو کہ پاکستان کا جو رول ہے، افغانستان کا کردار ہے، اس کو اوور پلے کیا گیا ہے، پاکستان کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے، تو وہ کوشش کی گئی اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اسی طرح پاکستان نے بھی کوشش کی امریکہ کے بغیر چڑھنے کی چین کے ساتھ، لیکن کوئی ساتھ ہوا کہ امریکہ کا جس طرح کا رول ہے بین الاقوامی امور میں وہ چین کا نہیں ہے، چین اس طرح جو ہے براہ راست انوالو نہیں ہوتا مختلف مسائل میں، لہذا امریکہ کی اہمیت پاکستان کے لیے بھی بہت ہے۔ تو دونوں طرف احساس ہے اور نئے احساس کے ساتھ ایک اپروچ کر رہے ہیں اس معاملے کو، اس لیے میں کم از کم اس کو مثبت طریقے سے لیتا ہوں کہ جب دونوں کے ساتھ ہے کہ دونوں کے کی ضرورت ہے تو پھر بات آگے بڑھے گی۔
کرنل احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیفٹیننٹ کرنل محمد علی احسان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں،
جی میں آپ کے ساتھ ہوں۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے انٹرسٹ دو اعتبار سے ہیں افغانستان کے اندر، ظاہر ہے پاکستان کی قیادت، پچھلی حکومتیں بھی، یہ حکومت بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو بھی ان کو بھی تحفظ دیں گے، ایک تو وہ خطے سے متعلق ہیں جس میں پاکستان کے تحفظات رہیں کہ بھارت کا اثر و رسوخ نہ ہو، اس کے چیک سیکیورٹی چیک پوائنٹس نہ ہوں بارڈر کے اوپر، دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کے اندر اپنا عمل دخل زیادہ ہو، اور پھر آف کورس امریکہ کے ساتھ اگر ریلیشن شپ ہیں۔ سو پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفادات کا اثر نو جائزہ لیا ہے، اگر وہی پرانے مفادات ہیں، پرانا نظریہ ہے، تو ڈیولپمنٹ یا پیش رفت کیسے ہوگی، اس میں کیا تبدیلی آئے گی، کیا اسلام آباد مختلف کر سکے گا؟
آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟
جی کرنل احسان صاحب سے،
جی جی میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک بہت طویل عرصے کی جنگ لڑی جا چکی ہے، اور اب اس کو اگر آپ ریویو، اگر پاکستان آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں دیکھ رہا ہے اور کر رہا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کے انٹرسٹ میں دو اہم چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ نمبر ایک، آپ کی اپنی فوج کی جو کمٹمنٹ ہے آن دا ویسٹرن فرنٹ، وہ بہت بڑی زیادہ پرولونگ ہو چکی ہے اور کافی عرصے سے، اور اس کے انٹرنل ناٹ صرف ایکسٹرنل ہی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے خطرات، بٹ اندرونی بھی جو ہمارے کچھ موومنٹ چل رہے ہیں کچھ ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا بھی بہت زیادہ اب انٹرسٹ ہے کہ یہ ڈیمیلٹرائزیشن ہونی چاہیے اور کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ایک حل سامنے آنا چاہیے۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں جو ایک بہت بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اختلافات کے پاکستان اور امریکہ کے، یہ ایک ایسا موقع ہے یا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں اگر پاکستان اپنے اچھی کنٹریبیوشن کر سکتا ہے اور طالبان کے ساتھ کسی طریقے سے کچھ ایسی آگے ڈائیلاگ پروسیس میں ایک اچھا میننگ فل کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس کے ذریعے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونے کے امکان ہے، جو کہ بہت ضروری ہیں کہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہتر رہیں۔
انور اقبال صاحب، سیکیورٹی امور، فارن پالیسی، اور بالخصوص افغانستان جیسے معاملات میں دیکھا یہ گیا ہے تاریخی اعتبار سے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کا اثر و رسوخ زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی تک تاثر یہ ہے کہ نئی حکومت اسلام آباد میں بننے کے بعد، جیسے آج عمران خان کے ہم نے ساؤنڈ بائٹ بھی سنوایا، بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جیسے پرائم منسٹر خود کہتے ہیں کہ ایسے ایشوز پہ فوج تحریک انصاف کے ایجنڈے، منشور یا حکمت عملی کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ آپ کو سول ملٹری تعلقات کے اندر اس وقت بالخصوص ایسے متنازع ایشوز کے اوپر اتفاق رائے نظر آتا ہے؟
دیکھیں دو باتیں، ایک بات آدمی سویلین لیڈ کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی سویلین لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک پازیٹیو بات ہوئی ہے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد کہ فوج اور سویلین دونوں حکومتیں ایک صفحے پر ہیں، دونوں کی سوچ ایک ہے और दोनों एक दूसरे को राइवल के तौर पे नहीं देखते जिस तरह के पहले देख रहे थे। और इसलिए आप देखें कि अमेरिका भी आपको ज्यादा सीरियसली ले रहा है और इवन भारत भी, करतारपुर वाले मामले पर देखें भारत का रवैया, भारत के बयानात अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद आप अगर देखें तो भारत ने माजी की नस्बत आपको ज्यादा सीरियसली लिया है, क्योंकि ये समझता है कि कैसी हुकूमत है जो अब तो जो बात करेगी तो उसमें फौज की मर्जी भी शामिल होगी, और अगर कोई बात करेगी तो उसको फौज सपोर्ट भी करेगी। और ये एहसास वाशिंगटन में भी मौजूद है, वाशिंगटन ने बड़े आपको क्लोजली वॉच किया और वॉच करने के बाद फिर उन्होंने अप्रोच किया है, क्योंकि ये एहसास है कि एक ऐसी हुकूमत है जिससे वो डील कर सकते हैं।
मोहम्मद अली एहसान साहब, इसी सवाल का आप जवाब दीजिएगा।
जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जैसे कह रहे हैं कि ये ऐसा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कल्चर पहली दफा पाकिस्तान में आफ्टर पिछली दो हुकूमतों के बाद ये आया है कि जिसमें आपको एक रवैये का भी फर्क नजर आता है। जब मैं रवैये की बात करता हूँ, पॉलिटिकल रवैये की, तो वो ऐसा था जो लास्ट हमने हुकूमत में देखा, खासतौर पर कि जो डीलिंग्स थी खासतौर पर भारत के साथ, वो ज्यादा बहुत प्राइवेटाइज लग रही थी और पॉलिटिकली बिल्कुल उनकी यूनिडायरेक्शनल ऐसी थी जिसमें लगता था कि शायद फौज ऑन बोर्ड नहीं है और उसको नहीं साथ लिया जा रहा। स्पेशली अगर आप ये कंसिडर करें कि जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हालात हैं, जिन हालात से हमारा मुल्क गुजर रहा है, तो ये लगता नहीं था कभी भी कि दोनों इकट्ठे मिलके कुछ पॉलिटिक्स और मिलिट्री दोनों इकट्ठे मिलके आगे चल रही है। लेकिन अब जब से इमरान खान साहब आए हैं प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ये बहुत अच्छा शेड्यूल है, अच्छी बात है कि लगता ही है कि दोनों क़यादत जो है सिविल की भी और मिलिट्री की भी वो इत्तेफाक शो कर रही है, जिसको कि दुनिया भी देख रही है और उनको भी समझ आ रही है कि अब ज्यादा ऐसा एक प्लेटफॉर्म, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म उनको मिल रहा है पाकिस्तान से, जहां से कि जब वो बात करने जाते हैं सिविलियन लीडरशिप के साथ तो उसको पूरी बैकिंग है सिविलियन लीडरशिप को फौज की, जो कि एक अच्छा ओमन है। जी,
अब जरा इसका दूसरा एंगल इस पर बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप ही इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पाकिस्तान अगर एक काबिल ज़िक्र पेशरफ्त अफ़गानिस्तान के अंदर अचीव करने में कामयाब होता है या फैसिलिटेट करने में, सो अमेरिका के साथ ताल्लुकात पे किस तरह का फ़र्क पड़ेगा और जो फ़र्क पड़ेगा वो कितना देर पा होगा?
जी अच्छा साहब, देखिए सबसे पहली जरूरी चीज ये कि क्या ऐसा अचीव आप कर सकेंगे और किस टाइम फ्रेम में करेंगे, ये बहुत बुनियादी चीज है हमारे लिए समझने के लिए। देर इज एक ह्यूज ड्रॉ डाउन है, ट्रुप्स वहां पे अमेरिका के मौजूद नहीं है और तालिबान की जो सोच है, देखिए ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर होना चाहिए कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बहुत दो तीन हमले हो चुके हैं जो हमने लास्ट देखे हैं, उनमें से एक उनके जनरल रजाक के ऊपर हुआ, और ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो तालिबान की तरफ से टाइम एंड अगेन शायद ये शो करती हैं कि वो इस अमेरिका की स्टेइंग पावर को अब इस तरह देखता है कि शायद अब अमेरिका के पास ना वो फौज है वहां पे अफगानिस्तान में और ना वो इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो वहां ठहर सकता है। तो जितने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपने नुकसान भी उठाए हैं, तो शायद अभी वो जैसे कहा जाता है कि जब भी आप एंगेजमेंट में जाते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग में जाते हैं, नेगोशिएशन में जाते हैं, उससे पहले सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपने कंडीशंस कैसी क्रिएट किए हुए हैं और वो किसको फेवर कर रही हैं। तो मैं तो जब अगर कंडीशन अफगानिस्तान की इन हालात में अब देखता हूँ, तो वहां पे अमेरिका फौज की प्रेजेंस को भी देख के और जैसे हालात अफगान हुकूमत के हैं जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं है ओवरऑल कंट्री के सिचुएशन में, तो मुझे ये टाइमिंग जो मैं आपसे जिक्र करा था, मुझे बहुत लगता है कि इसमें काफी टाइम लग जाएगा कि इस सारे अमल को किसी एक पाए तकमील तक पहुंचाने में। तो अगर टाइम ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है और किसी कॉन्क्रीट रेजोल्यूशन पे नहीं आते, तो देर आर बहुत ज्यादा और एक्टर्स भी बीच में मौजूद हैं जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, तो ये बहुत एक मुश्किल अमल है। लेकिन जाहिर है एक शुरुआत की जा सकती है एक नेक नियति के साथ और एक अच्छे उसके साथ, तो शायद इसके रिजल्ट बेहतर निकल आए।
अनवर इकबाल साहब,
देखें कुछ ज़रा हकायक को अगर आप मद्देनजर रख के चलें तो बात बेहतर होगी। पहली बात यह है कि अमेरिका एक गलती कर रहा है और शायद हम पाकिस्तानी भी ये गलती करते हैं, हुकूमत नहीं, फौज नहीं, अवाम, जब हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा उसरो रसूख जो है वो बहुत ज़्यादा है, हमारा इतना इन्फ्लुएंस अब नहीं रहा जितना कभी हुआ करता था इवन तालिबान में। आपको आपके ध्यान में ये बात रहे कि गुज़श्ता आपने 10-15 साल 18 साल में आपने अमेरिका का साथ दिया है, तो तालिबान के अंदर भी आपके खिलाफ बिटरनेस है, तो वो आपकी बात उस तरह नहीं सुनी जाएगी जिस तरह की अमेरिका तवक्को करता है या आप तवक्को करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि हम जो چاہتے ہیں ہم کم از کم اخبارات کو دیکھیں, میڈیا کو دیکھیں. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت یا فوج اس طرح چاہتی ہے, کہ حکومت اور فوج اس حال کو سمجھتی ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی وہ بحال ہو جائے, اور اس طرح کی جو جس طرح کے امداد ہوتے تھے, فوجی امداد اور مالی امداد اور قریبی تعلقات, اس طرح کے بحال ہو جائے, تو وہ اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں گیم پلان چینج ہو چکا ہے. وہاں چائنا فیکٹر ہے, کنٹین چائنا پالیسی ہے, رشیا کا رائزنگ انفلوئنس ہے. وہ ایک عجیب وہ ایسا خطہ بن رہا ہے جس میں اب ملٹی لیٹرل انفلوئنسز, ملٹی لیٹرل انٹرسٹ ہیں, اس میں آپ کو مل کے ایک اب ذرا کمپلیکس گیم کے لیے تیار کرنا پڑے گا آپ کو. اب وہ اسٹریٹ نہیں ہوگا کہ ہم تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو, یا امریکہ آپ کو اپنا حریف بنا کے بٹھا لے گا, یا امریکہ ٹوٹل افغانستان سے نکل جائے گا, یا بھارت مکمل طور پہ افغانستان سے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہوگا, ایک کمپلیکس گیم ہوگی شطرنج کی, جس میں آپ کو اپنا کردار بڑے احتیاط سے ادا کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ انور اقبال صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور کرنل محمد علی احسان صاحب, لیفٹیننٹ کرنل, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے سیگمنٹ میں ہم آپ کی رائے لینا چاہیں گے. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے حصے میں کہ ریاست کی ریڈ لائنز یا سرخ لکیریں کیا ہوتی ہیں, اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے کیا اس میں تعزیریں ہیں, اور ان تعزیروں کو سیف گارڈ کون کرتا ہے. پاکستان کی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب, انہوں نے آج پشتون تحفظ موومنٹ کے ریفرنس سے ایک بات کی ہے, اگرچہ ان کی پریس بریفنگ کے اندر باقی بھی بہت سارے حوالے تھے, وہ اس میں معیشت, پاکستان کے اندر واٹر کرائسس اور بھارت کے ساتھ تعلقات, کئی ایک ایشوز پہ انہوں نے بات کی. لیکن ہم اس میں خاص طور پہ ان کا جو ایک بظاہر ایک انتباہ لگتا ہے, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ حد عبور نہ کرے, جس کے بعد ریاست کو زور لگانا پڑے, ریڈ لائنز جو ہیں وہ عبور نہ کرے. راولپنڈی میں انہوں نے یہ پریس بریفنگ دی, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک انہوں نے ان کے بقول پی ٹی ایم کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھا ہے. تین مطالبات تھے ان کے جو پورے کر دیے گئے ہیں. پی ٹی ایم وہ لائن کراس نہ کرے جہاں ریاست کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. پریس کانفرنس کے دوران میجر جنرل آصف غفور کا یہ کہنا تھا کہ جو بڑے مطالبات تھے وہ پورے کر دیے گئے ہیں. سو ہم بات کرتے ہیں اپنے پینلسٹ کے ساتھ اور جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ریڈ لائنز کتنی تکلیف دہ ہیں, یا پھر وہ جو دوسری سیکیورٹی لائنز ہیں وہ کتنی تکلیف دہ ہیں ٹرائبل ایریاز کے لوگوں کے لیے, اور بنیادی طور پہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کی تحریک کے پیچھے جو انسپریشن ہے جن مطالبات کی, وہ کتنے اہم ہیں. ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ محمد علی احسان صاحب, آج کل نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس میں عصمت شاہ جہاں صاحبہ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, اور اس پشتون تحفظ موومنٹ کی بھی ہم نہ صرف حامی ہی ہیں بلکہ اس کے لیے انہوں نے بھرپور آواز بھی اٹھائی ہے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. محمد علی احسان صاحب, آپ ذرا اس کو الیبوریٹ کر دیں, یہ ریڈ لائنز کیا ہیں, کون اس کا تعین کرتا ہے, کون اس کی حفاظت کرتا ہے اسٹیٹ کی؟
اچھا صاحب, ریڈ لائنز کا تعین میں کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, عوام کرتی ہے, ہم سب کرتے ہیں, حکومت پاکستان کرتی ہے, فوج کرتی ہے, ہم سب مل کے کرتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے رہے, ایک ملک بن کے رہے, ایز ون یونٹ رہیں. میری تمام ہمدردیاں پرسنلی ذاتی طور پہ پشتونوں کے ساتھ ہیں, اس لیے کہ اگر اس جنگ کے اندر جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے, جو ہماری اپنی جنگ بھی ہے, اپنی جنگ سمجھ کے ہم نے لڑا ہے, بہت عرصے لڑا ہے, اور اس کے اندر ان کی بہت زیادہ انہوں نے سفر کیا ہے, ان کے گھر بار کافی انہوں نے چھوڑے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں, بہت زیادہ تنگی اور مشکل وقت ساری قوم نے کاٹا ہے, لیکن کیونکہ جنگ اس ایریے میں ویسٹرن فرنٹ پہ لڑی گئی ہے, اس ایریے میں لڑی گئی ہے جہاں پہ پشتون بستے ہیں, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ زخم ہے اس کے اوپر مرہم رکھنے کی بہت ضرورت. پہلی تو یہ چیز یہ. جہاں تک پشتون موومنٹ کا تعلق ہے, دیکھیں کوئی بھی موومنٹ ہو کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں, ایسے ملک میں جہاں پہ کہ ڈیموکریسی ہے, وہاں پہ موومنٹس آتی ہیں چلتی ہیں, لوگوں کا اختیار ہے اپنی بات کرنے کا, اپنے پوائنٹ آف ویو کو پیش کرنے کا. بہت سی اس میں اسٹیٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہے, جو اگر آپ اسٹیٹ کا پوائنٹ آف ویو لیں ملٹری کے حساب سے لیں تو شاید یہی کہا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ اس موومنٹ کے تانے بانے جو ہیں باہر سے ملتے ہیں, افغانستان سے, بھارت سے, اور جیسا بھی کہا جاتا ہے, اور یوں پل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, چل رہی ہے. لیکن میں اس کو سائڈ پہ رکھ کے میں بالکل ان بائس ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کچھ کنسرنز ہیں جو کہ یہ موومنٹ کی طرف سے ہیں تو اس کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہیے جس کو کہ آپ ریڈ لائنز کی بات کریں. اور ریڈ لائن کو میں کچھ اس طرح دیکھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ اگر آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا جب لال مسجد کا انسیڈنٹ ہوا تھا, اور انسیڈنٹ کے بعد جا کر پاکستان کی تحریک طالبان ایک بنی اور انہوں نے پھر ریاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا. تو اعلان جنگ تو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ ایسا کچھ اعلان جنگ کی طرف میں دیکھتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ ریاست جب تک کہ یہ پشتون موومنٹ جو ہے یہ اپنے آپ کو اپنی جو خواہشات ہیں, جو اپنے کنسرنز ہیں وہ سامنے لاتی ہے, اور ایک اس کے اوپر ایفرٹ ہوتی رہتی ہے ریاست کی طرف سے کہ کوئی باہمی اس کا کوئی حل نکلتا رہے, تو یہ موومنٹ بھی چلتی رہ سکتی ہے, اور اس کو چاہے پاپولیرٹی ملے کچھ ملے اس کے اگینسٹ, اگر اس کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کچھ اس نے کچھ وائلنٹ اپنا نظریہ اختیار کیا یا اسٹیٹ کی طرف کچھ اپنے کچھ ایسا طریقے سے اس کو اپروچ کیا کہ پرووکیشن سے نکل کے بالکل ایسی انگیجمنٹ میں آ گئی جس میں کہ اسٹیٹ کو لگا کہ نہیں اب یہ معاملات کچھ دوسرے ہی کہیں جا رہے ہیں, تو پھر میرے خیال میں وہ ہیڈ لائن کنسیڈر کی جائے گی اور شاید پھر اسٹیٹ مجبور ہو جائے گی کہ ان کے خلاف کچھ ایکشن کرے.
عصمت شاہ جان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جن تین مطالبات کی آج حوالہ دیا ہے جنرل آصف غفور صاحب نے, وہ یہ کہتے ہیں کہ تین بنیادی مطالبات سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی کہ وہ جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ان کا خاتمہ ہو, صفایا ہو. دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو سیکیورٹی چیک پوائنٹس ہیں ان میں کمی ہو, اور تیسرا یہ کہ جو لاپتہ افراد ہیں ان کو بازیاب کیا جائے. سو یہ تینوں مطالبے پہلے منظور کر لیے گئے ہیں, لیکن اب جو ہے وہ تحریک اپنی حدود سے باہر نکل رہی ہے اور ہم اس کے ساتھ سختی سے نمٹنا نہیں چاہتے ہیں, پولائٹلی چاہتے ہیں کہ یہ ایشو حل ہو, لیکن ریڈ لائن کراس نہیں ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی ایم ریڈ لائنز کراس کر رہی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آواز بھی لی کہ ہم بھی اپنی بات رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ریڈ لائن کراس کرنے کی بات ہے, پی ٹی ایم اور ہم اس کو رد کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو جس طرح سے ہم رائٹ ٹو لائف مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم نے پاکستان کے آئین کے اندر بات کی ہے, لیکن پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بنیادی طور پہ جو پی ٹی ایم نے پوری سیکیورٹی پولیٹکس کا پول کھول دیا ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا, اور انہوں نے پی ٹی ایم کو ڈیمنائز کرنے کے لیے کبھی فیفتھ جنریشن وار کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرے ممالک سے پیسے لیتے ہیں, اور اگر ان کے پاس کوئی بھی ثبوت ہے تو یہ پیش کریں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ریڈ لائن جو ہے وہ پاکستان کے آئین میں, جو کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, اس میں ڈیفائنڈ ہے. ہم نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کی, ریڈ لائن کراس کی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے خود. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہ پانی پر, نہ کسی تحریک پر, اور نہ فورن پالیسی پر پاکستان کی آئین کے مطابق وہ کوئی بات نہیں کر سکتے. یہ پولیٹیکل امور ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کی امور ہیں, اور یہ باتیں پاکستان کی پولیٹیکل جو ادارے ہیں
لیکن ایک ضمنن ریفرنس یہاں پہ پینٹاگان کے اندر بھی جب بریفنگ ہوتی ہے, جب افغانستان کے اندر حالات کے اوپر بات ہوتی ہے تو پینٹاگان اس کے اوپر اپنا نقطۂ نظر دیتا ہے. افغان پیس پروسیس کے اندر یا اس افغان بارڈر کے اوپر جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے, چونکہ پاکستان کی فوج اس کے اندر آپریٹ کر رہی ہے, سو یہ ایک ریفرنس بنتا ہے کہ اس کے اوپر وہ اپڈیٹ دے, اور ایون جو پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی اگر بن رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے تو اس کے اوپر ان کی ان پٹ اگر ہے سو اس کو بھی وہ الیبوریٹ کر سکتے ہیں. پینٹاگان پینٹاگون بھی کرتا ہے.
ہاں لیکن اگر پینٹاگون کرتا ہے, پینٹاگون اس وقت دنیا کا پورا جو سرمایہ داری کا نظام ہے وہ وار انڈسٹری پہ چل رہا ہے, اور پاکستان بھی اس وار انڈسٹری کا حصہ بن چکا ہے. پاکستان نے کئی جنگیں امریکیوں کے لیے لڑی ہیں, وہ اس وقت بھی دوسرے ممالک مختلف ممالک میں وہ اس وقت پاکستان نے کہا ہے کہ ہم لڑیں گے اور لڑ رہے ہیں, اور کئی کانٹریکٹس انہوں نے ان کے ساتھ کیے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غیر آئینی یہ ہے کہ آپ پاکستان نے اڈے دیے امریکہ کو, ریڈ لائن کراس کی, پاکستان نے $33 بلین لیے, یہ کون سی یہاں کی پارلیمان نے پاس کیا تھا کہ آپ یہ جنگیں لڑے؟ پاکستان نے 4,000 بندہ امریکہ کے حوالے کیا. امریکہ اور پاکستان نے مل کے افغانستان اور پاکستان دونوں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کے اس امپیریلسٹ وار سے پورے ملکوں کو قبرستانوں میں بدل دیا. اس بات کا کوئی جواز نہیں, بھلے وہ پینٹاگون کہے یا پاکستان کا جی ایچ کیو کہے. اور دوسری جو آپ نے بات رکھی کہ جنرل صاحب نے کہا کہ ہم نے مطالبات پی ٹی ایم کے پورے کر دیے, یہ بات مکمل طور پہ غلط ہے. ہمارے ہم نے جب شروع کیا تھا تو ہمارے مطالبات 5 تھے, جن میں کہ ایک تھا کہ چیک پوسٹوں کا آپ خاتمہ کریں, دوسرا تھا کہ آپ مائن لینڈ مائن جو ہے وہ ختم کریں, اور تیسرا تھا کہ مسنگ پرسن کا جو ہم نے اسٹیمیٹ کیا, ہمارے رف اسٹیمیٹ کے مطابق جو ہمارے پاس لوگوں نے کئی لوگوں نے رجسٹریشن بھی کی, 8,500 تو صرف پشتون ہے, اور ہمارا اندازہ ہے کہ 32,000 کے لگ بھگ لوگ ہیں. پھر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا ہم نے آواز اٹھائی تھی اس کے خلاف. پھر یہ جو کلیکٹیو پنشمنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کرفیو لگا دیتے, ایک واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ پوری آبادی کو سزائے دیتے ہیں اور ان کے خلاف آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں, لوگوں کو آپ ننگا کر کے پہاڑی کے دامن میں پوری پوری راتوں کو کھڑا کرتے ہیں, اور جو لوگ مسنگ پرسن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں آپ ان کو بھی اٹھا لیتے ہیں. تو یہ 5 ہمارے مطالبات تھے, 5 میں سے ایک بھی مطالبہ حل نہیں ہوا. لینڈ مائن ابھی بھی پھٹ رہے ہیں, چیک پوسٹیں اب بھی جاری ہیں, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جتنے بھی ملٹری آپریشن ہوئے اس کے نتیجے میں, یہ ہماری فگر نہیں ہے, یہ یو این کی فگر ہے, کہ 56 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے, ان میں سے اکثر لوگ ابھی بھی مارے مارے پھر رہے ہیں. پھر جیسے پروفائلنگ ہوئی کہ جہاں بھی پشتون جائے لوگ اس کو
ٹیررسٹ کہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک میں کرن صاحب کو بھی لوں گا, لیکن اصل میں پھر کاؤنٹر کوسچن بن دے, چونکہ دوسری طرف کا بھی ورژن ہوتا ہے. جب یہ آپریشن نہیں ہو رہا تھا تو جو پشتون لیڈرز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی یہاں پہ طالبان بیٹھے ہیں, یہ ملیٹنٹس بیٹھے ہیں, اور آرمی کچھ نہیں کر رہی, اور جب کریں گے تو کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے پوری دنیا میں یہ سب سے بڑا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو نقل مکانی کراتے ہیں, پھر ریپیٹریشن ہوتی ہے. اور کیا آپشنس تھے؟
دیکھیں, جو اس کا آپشن یہ تھا کہ جو پورا یہ انفراسٹرکچر بنایا, ریاست نے خود بنایا, اور یہ خود مانتے بھی ہیں کہ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی, اس پوری انفراسٹرکچر کو آپ ختم کریں نا. جب آپ ایک کو مارتے پھر اگلے دن آپ نئے بناتے ہیں. ہمارے سامنے اس کی مثالیں موجود ہیں, مثلاً بیت اللہ میں سود کیا تو حکیم اللہ میں سود آ گیا, آج بھی ان کے پاس احسان اللہ اسٹیٹ کا گیسٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے, یہی لوگ لے کر کے آئے اسامہ بن لادن کو, انہوں نے اپنے پاس رکھا. تو جب یہ پرانے ختم کرتے ہیں پھر نئے بناتے ہیں, پھر ان کے ساتھ آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں پھر یہ نئے بناتے ہیں. آخر ہم تو کچھ مطلب یہاں پر لاکھوں جوان جو ہیں وہ مارے گئے, یہ ایسٹیمیٹ جو ہے کہ 75,000 لوگ مارے گئے. ابھی یہ کرنل صاحب جو آپ کے ساتھ,
ابھی میں ان سے لے لیتا ہوں ان کا ورژن. کرنل احسان صاحب, جی
ہاں, انہوں نے کہا کہ قربانی دی لوگوں نے, لوگوں نے گھر چھوڑے اور ہمیں ہمدردی ہے. ہمیں ان کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے قربانی نہیں دی, ہمارا قتل عمد ہوا ہے. ہمارے اوپر یہ موت, یہ کلنگ کا دندہ, یہ وار ہمارے اوپر سوار کی گئی, ہم نے گھر چھوڑے نہیں, ہمیں زبردستی گھروں سے نکالا گیا, اور پھر دوبارہ سے آج تک لوگ جو ہیں وہ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دوبارہ
میں لے لیتا ہوں. کرنل محمد علی احسان صاحب کو آن بورڈ,
اس میں لوگوں کی ولنگنیس تھی, ہم کبھی بھی ولنگ نہیں تھے کہ ہمارے بچوں کو آپ طالبان بنائیں اور ان کو فرنٹ لائن میں آپ لڑائیں اور خود آپ آرام و سکون کی زندگی گزاریں اور یورپ کے آپ دورے کریں اور بڑے بڑے.
کرنل صاحب سے, کرنل صاحب, یہ جو گلے ہیں تشویش ہے بڑی سنجیدہ نوعیت کی ہے, تلخ شکوے ہیں اور لیکن حقائق سے بہت قریب ہیں, کیسے رسپونڈ کریں گے اور اب ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ازالہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری مانگ ہے
کرنل احسان صاحب سے
کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے, دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انفراسٹرکچر کا خاتمہ کیا جائے, تیسرا ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ اب ہم ٹیررزم کو ایز اے فورن پالیسی انسٹرومنٹ نہ استعمال کریں.
نہیں لیکن یہ بات کرتے ہوئے ایویڈنس دینا پڑے گا نا کہ ٹیررزم ایز انسٹرومنٹ استعمال نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں وہ ڈاکٹرائن کب کی بدل چکی, وقت بہت آگے نکل گیا, ابھی کوئی 80s 90s میں جب امریکہ بھی آن بورڈ تھا وہاں پہ وقت سے بہت آگے آ گئی باتیں. کرنل محمد علی احسان صاحب رسپونڈ کیجیے گا, 4-5-6 بڑے موٹے موٹے اعتراضات ہیں, تحفظات ہیں.
جو گلے کر رہی ہیں خاتون جیسے جو
عصمت شاہ جہاں صاحبہ,
اور میرے خیال میں کچھ
جی عصمت شاہ جہاں صاحبہ
عصمت شاہ جہاں صاحبہ تو وہ تھوڑا سا ظاہر تلخی ہے ان کی آواز میں اور جو بھی ہے یہ بھول رہی ہیں. یہ شاید بہت زیادہ اس پہ اگر ون سائڈڈ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ بھول رہی ہیں کہ کن حالات سے پاکستان گزر چکا ہے اور کن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے. تو یہ بات چیت کر رہی ہیں تھوڑی سی بہت زیادہ ٹیکٹیکل بات کر رہی ہیں, ٹیکٹیکل فوجی لفظ میں یوز کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ ایسی بات کر رہی ہیں جو کہ ایک جس لیول پہ قوم کی سوچ ہے, فوج کی سوچ ہے, حکومت کی سوچ ہے, اس سوچ سے ہٹ کے یہ تھوڑا سا بات کر رہی ہیں. نیشنل سیکورٹی بہت ضروری ایک عمل ہے. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھیں تو نارتھ وزیرستان کا کیا حالات تھے فوجی آپریشن ہونے سے پہلے, اور وہاں سے کیا کچھ ڈسکور ہوا ہے اور وہاں سے کیا کچھ ملا ہے, ہم نے سب کچھ اس کو ٹی وی کی سکرینز کے اوپر دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ جنگ ہمارے بالکل دارالحکومت سے صرف کچھ ہی کلو میٹر پیچھے تک رہ گئی تھی, کہاں تک پہنچ چکی تھی. تو یہ کہنا کہ فوج جو ہے وہ یورپ کے دورے کر رہی ہے, یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا سمجھ سے ذرا ہٹ کے بات ہو رہی ہے. فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں اور اس میں سمجھتا ہوں ایک پوائنٹ آف ویو سے میں ان کے اس طرح ایگری کرتا ہوں. دیکھیں شاید اگر آپ اس کو ایک فیکچولی دیکھیں کہ بار بار کچھ فگر سامنے آ رہی ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ریڈیکلائزیشن کے اندر ٹیررزم ایکٹ کے اندر تقریباً 50-60% 65% کمی ہو گئی ہے. تو اگر اتنی زیادہ کمی ہو گئی ہے تو اس کے ریزلٹنٹلی تھوڑے سے جتنے سیکورٹی میئرز ہیں ان کو بھی تھوڑا پیچھے لانا چاہیے یا کم کرنا چاہیے, جو ان کی ڈیمانڈ بھی ہے, پوسٹ ختم کر دیں, ڈی ملٹرائز کر دیں, بھی ان کی ڈیمانڈ ہیں. شاید یہ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں, بٹ یہ لوگ جس طرح دیکھ رہے ہیں, میری تو خواہش یہ ہے کہ پی ٹی ایم کی لیڈر جو کہ بڑی ینگ لیڈرشپ ہے, اس میں کچھ ان کے ذرا زیادہ ایکسپیرئنس لوگ, زیادہ جو جاندیدہ لوگ, ایسے لوگ جو ذرا بات کی ڈیپتھ میں جا کے بات کو سمجھ کے کر سکتے ہیں, ان لوگوں کو بھی انوالو ہونا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے چیزیں مسئلے حل ہوتے ہیں. مجھے بہت یقین ہے کہ جتنی بھی پروووکیشن ہو اس طرف سے, جتنی بھی بات اس طرح اس لہجے میں کی جائے جس لہجے میں یہ کر رہی ہے, جو پی ٹی ایم کرتی ہے, اس لہجے کے باوجود پاکستان کی فوج تمام لوگوں کو, اس ملک میں بسنے والوں کو اپنا سمجھتی ہے, کیونکہ ہم بھی فوج کا جو حصہ ہے, ہم بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں, تو ہم فوج کی طرف سے تو کچھ ایسا نہیں ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے کہا تھا, میں پھر دوبارہ کہوں گا, پشتونوں کے علاقے میں جنگ لڑی گئی ہے, پشتونوں کے علاقے میں جنگ ہونے کی وجہ سے زیادہ پشتونوں نے سفر کیا ہے. اس سفرنگ کو دور کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی جو لہجے میں تلخی لے آئے اور اس چیز کو فیکچولی نہ سمجھے. میرے خیال میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ بیٹھ کے اس کے اوپر بات کی جائے. پاکستان ایک ملک ہے, یہ پاکستان ہم سب کا ملک ہے, اس کے اندر کچھ لہجے کے اندر تلخی ایسی شو کرنا کہ جو کہ ریاستی اداروں کے خلاف ہو, وہ کچھ اچھی ایک چیز نہیں ہے.
بہت شکریہ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی احسان صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے. عصمت شاہ جہاں صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ پاکستان کی سیاست اس کے اندر اگرچہ ڈیولپمنٹ تو اعظم سواتی جو کہ منسٹر ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، ان کا استعفیٰ، سپریم کورٹ میں ان کے خلاف جاری مقدمہ ہے اور انہوں نے بظاہر یہ کہتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ وزیر کی حیثیت سے وہ کورٹ میں جائیں گے۔ لیکن تجزیہ کاروں کا خیال یہی ہے کہ وہ جو مقدمہ جس میں خاص طور پہ ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنا آفس استعمال کیا، انفلوئنس کیا ایک اعلیٰ پولیس افسر کے تبادلے میں، کیونکہ ان کے بقول خاندان جو ان کے گھر کے قریب رہتا تھا، بظاہر ایک غریب خاندان جس کی گائے چرنے کے لیے ان کے ایریے میں، اور وہ بھی جو بعد میں پتہ چلا ہے کہ غالباً ان کا ایریا نہیں تھا، سی ڈی اے کے پاس وہ زمین ہے، وہاں پہ داخل ہو گئی تھی، اور اس وجہ سے ان لوگوں کو جیل یا حوالات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس پہ یہ سو موٹو ایکشن ہوا اور اب یہ معاملہ کافی گمبھیر صورت اختیار کر گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیوں نہ آپ کے خلاف آرٹیکل 62-63 کے ایف کے تحت جو ہے وہ کاروائی کی جائے۔ تجزیہ یہی ہے لوگوں کا، شاید اس سے بچنے کے لیے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں وہ کم کرنے کے لیے استعفیٰ دیا گیا ہے۔ لیکن ایک تو خیر اعظم سواتی کی وجہ سے، لیکن جنرلی بھی عمران خان وزیر اعظم پاکستان، ان کی ٹیم کے اندر کئی ایک لوگ ہیں جن کو ان ابتدائی دنوں میں ہی یا تو نکلنا پڑا ہے وزارتوں سے، اپنے عہدوں سے ہٹنا پڑا ہے، اور کئی ایک لوگ ایسے ہیں جن کے سر کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ سو عمران خان کے پاس ٹیم کیا ہے، یا اگر یہ لوگ چلے جائیں گے تو پھر ٹیم کیا رہ جائے گی؟ یہ ان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہے یا ان کے لیے بہت بڑا شاک ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، زاہد گشکوری صاحب انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بالخصوص امریکہ سے آفیشیلی، چونکہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر یہ الزامات بھی ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے اندر وہ بدعنوانی میں یا لوگوں کو دھوکہ دہی میں ملوث تھے، اور یہاں سے وہ پیسہ بنا کے وہ پاکستان پہنچے تھے، اور اس پیسے کے بل بوتے پہ پھر وہ سیاست کے میدان میں بھی داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ پوچھا ہے، انہیں کیا جواب ملا ہے، ان کی پاسٹ ہسٹری امریکہ کے اندر کیا ہے، یہ جانتے ہیں زاہد گشکوری صاحب سے، اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ زاہد، اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ مختصراً، اور پھر آپ کو ان کے جو امریکہ کے اندر ان کی بلو پرنٹس ہیں، ان کی پرسنالٹی کے، ان کے بزنسز کے، اس کے بارے میں کیا کچھ آپ کے سامنے آیا ہے؟
سر، سٹوری ہے پاکستان میں جو آج سے ہی میں یوں کہوں گا کہ نئے انداز سے شروع ہوئی ہے، جس میں اعظم سواتی نے اپنا استعفیٰ تو پیش کیا ہے وزیر اعظم کو، لیکن یہ سٹوری شروع اس سنس میں ہوئی ہے ابھی کہ اعظم سواتی کی ایک بڑی ہسٹری اور بہت ہی ٹاپ کی انویسٹیگیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے کر کے سپریم کورٹ کو دی ہے، اور اب اس کے سامنے ایک بظاہر لگتا ہے کہ آرٹیکل 62 جو کہ اس کی نااہلی اور غلط بیانی اور دھوکہ دہی صادق اور امین کا ایک کورس ہے، وہ سامنے ہے، کیونکہ اس کی دو ریزنز ہیں، ایک تو پاکستان میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے جو ابھی سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہی اہم امریکہ میں ہے جو کہ 1979 سے شروع ہوا تھا، 1996 تک وہ امریکہ میں اپنا کاروبار کرتے رہے، اور پھر پاکستان واپس آئے، سیاست انہوں نے شروع کی، الیکشن ہار گئے، دل برداشتہ ہو کے 2000 میں واپس امریکہ گئے، لیکن جب واپس امریکہ میں گئے تو اس وقت یہ امریکہ کے شہری نہیں تھے 1996 کے بعد سے، تو انہوں نے دو امپورٹنٹ مواقع پہ جو ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ نے اپنے خط میں بتایا ہے غلط بیانی کی ہے، ایک تو جو لیکر کنٹرول بورڈ ریاست ٹیکسس میں ہے، آج کل اس کا نیا نام الکوہلک کنٹرول کمیشن ہے، تو وہاں پر اس کا ایک بزنس تھا اسی شراب کا، تو اسی سلسلے میں اس نے اپنے آپ کو امریکن شہری ظاہر کیا تھا جو کہ غلط بیانی ہے، اور ساتھ ہی وہاں پر جو آرتھر پورٹ سٹی کاؤنسل کے الیکشن ہوئے تھے، اس نے 2001 میں وہاں پر بھی اپنے آپ کو امریکن شہری ظاہر کیا، تو یہ وہ دو واقعات ہیں جو کہ وہاں پر یہ پکڑے گئے، اس کے بعد امریکہ کا جو پرماننٹ ویزا ہے اس کے لیے، یا ایون ویزا بھی اس کو ریجیکٹ ہوتا رہے ہیں، تو آخری بار 2018 میں اس نے دوبارہ ویزے کے لیے اپلائی کیا، تو پھر بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کا ویزا ریفیوز کر دیا، تو یہ وہ ایک انکریمینیٹنگ ایک ایویڈینس ہے، ڈیمننگ ایویڈینس ہے جو سپریم کورٹ کے پاس ہے اس وقت، تو یہ اس کی سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ اب جو باقی چیزیں سامنے آئی ہیں، مس مینجمنٹ کی، جو الیجڈلی کرپشن کی کہانیاں، ٹیکس ایویژنز کی، تو یہ کریمنل کیس بھی بظاہر نظر آتا ہے لیکن بات ختم نہیں ہوتی. میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں دوں گا, بات اب اس پر ختم نہیں ہو رہی, آگے بڑے چیلنجز ہیں کیبنٹ کے لیے. جو
میں اس طرف آتا ہوں, جبار صاحب کو لیتے ہیں پھر, کیبنٹ کے لیے جو چیلنجز ہیں, جبار صاحب عمران خان کی ٹیم کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جن کے اوپر الزام ہے کہ وہ ٹینٹڈ ہیں یا پھر ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, آگے بھی ہونے والا ہے, کیا کہیں گے آپ حکومت کے لیے, عمران خان کے لیے خاص طور پہ, جن کا ایک بڑا کلیم تھا صاف شفاف حکومت کا یا صاف شفاف ٹیم کا, سو ان کے لیے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہیں کہ اس طرح سے لوگ فارغ ہو جائیں گے یا پھر چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں اس سے؟
دیکھیے نا, کل سپریم کورٹ کے بینر میں انہوں نے پاپولیشن ایکسپلوژن کے حوالے سے جو فنکشن پریزائڈ کیا اور جس کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, ظاہر ہے انہوں نے وے آؤٹ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس کہا جائے تو غلط نہ ہوگا, وہاں سے بیٹھ کے ایک امپریشن یہ دے رہے تھے کہ جی میں کورٹ نمبر ون میں نہیں بلایا گیا, یا فار دیٹ میٹر جی وہ آزم سواتی کا معاملہ ہو یا دیگر بابر اعوان کا معاملہ ہو, وہ ایک لیوریج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے شاید. اٹ واز ناٹ ان گڈ ٹیسٹ. نمبر ٹو, آج یہاں پاکستانی میڈیا میں اسد عمر کے حوالے سے مسلسل خبریں چل رہی ہیں کہ ان کی اکنامکس اینڈ فائنینس کی ٹیم فیل ہو چکی ہے اینڈ عمران از انڈر ٹریمنڈس پریشر. نمبر تھری, ابھی زرداری صاحب نے تین دن پہلے کہا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں جو ان کو لے کر آئے ہیں, تو سر یہ آرکسٹریٹڈ میشینیشن انجینئر کرافٹڈ گورنمنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ جب اس کرافٹسمین شپ جنہوں نے کی ہے ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے, اور یہ تو پونز کے طور پر سامنے آئے ہیں. یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آئی مائی سیلف بینگ وٹ ایور اٹ از, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور آج تک ہیں, ابھی تک لوگوں کو ہیں, ابھی تک پی ٹی آئی کا جادو سر چڑھ کر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بول رہا ہے, سر چڑھ کر نہیں تو کم از کم گھٹنوں تک تو بول ہی رہا ہے. اینی وے, تو جناب علی نیزر تک چیلنجز, ان کو نہیں پتا تھا کہ مولوی فضل الرحمان کے ساتھ جو آدمی رہا ہے منسٹر رہا ہے اس کے انٹیسیڈنٹس کیا تھے, اور بغیر انٹیسیڈنٹس کے انہوں نے جب عثمان بزدار کے بارے میں کہا جی کہ میں نے ایک مہینے اس کو انویسٹیگیٹ کر کے لا کے لگایا ہے, مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری بسات جو ہے وہ ایک کمزور پونس کے ذریعے
موہروں کے اوپر یہ بسات ہے. زاہد کشکوری صاحب, کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں جو مزید کیبنٹ میں یا ٹیم میں لوگ ہیں ان کے لیے آگے چل کے؟
دیکھیے, جو ابھی میرے کولیگ پینلسٹ کہہ رہے تھے, میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. بیسیکلی بنیادی چیلنجز بہت تھے, 100 ڈیز تھے, میری رات بھی اسد عمر سے تفصیل سے بات ہوئی تھی. چیلنجز نو ڈاؤٹ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہیں, ٹیم واقعی ہی کمزور ہے عمران خان کی. جہاں تک کیپٹن کی بات ہے, اس کی جو اس پر مکمل ابھی بھی یقین ہے, لوگوں کو کوئی دوسری رائے ہے نہیں اس کی. اور میں اگین, ابھی بات آ ہی گئی ہے تو عثمان بزدار, آپ کا ایک بہت بڑا آؤٹ ریچ ہے وائس آف امریکہ کا پنجاب کے 17-18 ڈسٹرکٹ میں, یہ بات غلط ہے. وہ عمران خان کی ایک ایسی چوائس تھی جو کہ بالکل کلین تھی. جب اس کو میڈیا نے ضرور کہا کہ وہ قاتل ہیں, قتل کیا ہوا ہے, فلاں ہے, وہ پاکستان کی ایک ارریسپانسیبل رپورٹنگ تھی, ایسا بالکل نہیں ہے. عثمان بزدار نامی شخص بالکل ایک قاتل تھا, اس پر پرچہ بھی ہوا تھا 1999 میں. لیکن عثمان بزدار یہ جو چیف منسٹر ہیں اس وقت, وزیر اعلیٰ ہیں, یہ نہیں تھے. اس کو اس وقت بارڈر ملٹری پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن رپورٹ میں ایگزنوریٹ کر دیا ہوا ہے, اور یہ تمام تر چیزیں میرے پاس ڈاکومنٹری پروف میں ہیں. تو یہ ارریسپانسیبل رپورٹنگ تھی. اس چوائس پہ یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سست ہیں بظاہر نظر.
اب آگے ذرا بڑھیے گا کابینہ, ہمارے پاس 1 سے 1.5 منٹ ہوگا اس کے لیے, باقی کیا چیلنجز آپ فیوچر میں فورسی کر رہے ہیں؟ اسد عمر صاحب کی تو آپ نے بات کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جا رہا, پرائم منسٹر نے ان کو انڈورس کر رکھا ہے, لیکن زلفی بخاری ہیں, فیصل واوڈا ہیں, کافی سارے نام ہیں جو دوہری شہریت میں یا کسی نہ کسی طور ان کو بلایا جا رہا ہے.
بالکل ایگزیکٹلی, کافی لوگ ہیں عمران خان کی ٹیم میں جن کو سیریس چیلنجز کا سامنا ہے, اور ہو سکتا ہے ظفر بخاری کا کیس نیب میں بھی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے, فیصل واڈا کا بھی کیس چل رہا ہے دوہری شہریت کا, اور بھی بہت سارے ایسے کردار ہیں جس طرح علیم خان ہے, سینئر मिनिस्टर हैं वहाँ पर लाहौर में, पंजाब की कैबिनेट में, तो चैलेंजेस एलिगेशंस तमाम चीज़ें हैं उस पर। नैब भी शायद इतनी तेज़ी से बर्क रफ्तारी से एक्शन नहीं कर पा रहा जितना होना चाहिए, और साथ ही ज़ाहिर है उसकी बहन का नाम भी दुबई प्रॉपर्टीज़ के सिलसिले में काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ रहा है, तो उसको एक फ्रंट पे बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी, फिर नेबरहुड में, और कुछ कॉर्ड उन्होंने अच्छे खेलने की कोशिश की है जिसमें उसको किसी हद तक कामयाबी हुई है, जिस तरह चाइना में उसका किसी हद तक अच्छा रोल प्ले किया, फिर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो ये एक 50-50 सिचुएशन है, जिनके इतना हम उसको साइड लाइन नहीं कर सकते, इतना ये नहीं कह सकते कि ये एक इंजीनियर्ड कम्प्लीटली गार्मेंट है, ऐसा नहीं है। देखिए, उनको एक बड़ी पार्टी वो बन के सामने आई है, लोगों ने वोट किया है, ठीक है, पॉलिटिकल रिगिंग, जब प्री पोल रिगिंग या इस तरह के एनवायरनमेंट जरूर बनाए गए हैं, उस पर डिबेट हो सकता है, आर्गुमेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन उनको पहली दफा ये भी चीज देखने में आई है कि जुडिशरी, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और सिविलियन गवर्नमेंट गुज़श्ता 3 महीने में जो 100 डेज हैं, ऐसा लगता है कि रियासत काज के लिए तीनों एक हैं।
सही, और ये चीज स्टेबलाइज करती है, मुस्तहकम करती है। बहुत शुक्रिया जायद किशोरी साहब, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर अब्दुल जब्बार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके भी हम उन्होंने सामने। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रंग मैं हूँ असद हसन, और आखिर में हम बात करेंगे क्रिकेट की। एक तो ये कि इस वक्त जो पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड तीसरा सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है, बज़ाहिर लग रहा है कि न्यूजीलैंड मुकम्मल तौर पर क्राइसिस से निकल आई है, और मजीद 50-60 रन का इजाफा पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, या फिर इस मैच का नतीजा ड्रा की सूरत में आ सकता है। लेकिन लैंडमार्क जो अचीव किया वो यासिर शाह हैं, जिन्होंने सिर्फ 33 मैचों के अंदर 200 विकेट हासिल की, फास्टेस्ट 200 विकेट्स एवर, 82 साल पुराना रिकॉर्ड था, 36 मैचों में हासिल कर रखी थी ऑस्ट्रेलिया के क्लैरी ग्रिमिट ने, वो भी लेग स्पिनर थे। यासिर शाह अब इस वक्त दुनिया के फास्टेस्ट 200 विकेट टेकर हैं। एनालिसिस लेंगे, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, और बजात खुद एंकर हैं टेलीविजन प्रोग्राम के। सो यासिर शाह ने ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क अचीवमेंट है, मुसलसल परफॉर्मेंस है यासिर शाह की, और पिछले मैच में भी जब उन्होंने 16 विकेट हासिल की, 14 विकेट हासिल की, तो रिकॉर्ड ब्रेक किए। सो कई रिकॉर्ड्स आपने नाम कर चुके हैं। आखिर में हमें हमारा रबता हो गया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से। मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपका तफसीली तारुफ करा चुके हैं। यासिर शाह को कैसे याद करेंगे, क्रिकेट में एक बहुत बड़ा कारनामा अब उनके नाम है।
अगर असल हकीकत की निगाह से देखा जाए तो यासिर शाह एक स्वाबी छोटा सा खैबर पख्तूनख्वा का शहर, वहां से आए, टेप टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे, 2011 में पहला वनडे और T20 खेले, और 3 साल तक उन्हें टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। और जब अक्टूबर 2014 में टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले तो कामयाबी के उन्होंने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। पहले टेस्ट मैच में मजमूई तौर पर 7 विकेटें, और अब आप देखेंगे ऐसा लगता है मुझे कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के मैदान है वो यासिर शाह के लिए खुशबख्ती की अलामत है। 200 में से 114 विकेटें उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात में हासिल की हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि वहां पर वो बहुत ज्यादा। और मजे की बात ये है असद के उन्होंने जो बैट्समैन 200 आउट किए उसमें नंबर 3, 4 और 5 टेल एंडर्स आउट नहीं किए उन्होंने, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी बॉलिंग की कारकर्दगी कितनी जबरदस्त रही है। उनके कजन फवाद अहमद, जिन्होंने सियासी पनाह ली ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से वनडे खेले, उनके एक और दोस्त जो कि जुनेद खान, वो भी स्वाबी से ताल्लुक रखते हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेले। तो यासिर शाह ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, 7वें पाकिस्तानी बॉलर जिन्होंने 200 विकेटें हासिल की टेस्ट मैचेस में। और फिर आप देखें कि दानिश कनेरिया की 261 और अब्दुल कादिर की 236 विकेटों के बाद वो तीसरे पाकिस्तानी लेग स्पिनर है जिन्होंने 200 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में मुकम्मल की। मुश्ताक अहमद की 185 थी। तो बहुत सारे कारनामे, अगर उन पर हम नजर डालना शुरू करें, उन पर
तवील उसमें फहरिस्त होगी,
आपका प्रोग्राम खत्म हो जाए।
सो ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि ओडीआई से T20 से करियर शुरू किया, फिर टेस्ट का लेबल लग गया, क्या वापस वनडे में उनकी जगह बन सकती है?
देखिए, इम्कानात तो है, लेकिन चूंकि शादाब खान आ गए, उनको खिलाया जा रहा है, यासिर शाह पे वनडे के लिए कुछ सिलेक्टर बहुत ज्यादा इतमाद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उन्हें वनडे टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, और फिर शादाब खान के आने के बाद।
लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब कि आज के दौर के शेन वॉन अगर होते तो क्या उनको वनडे ना खिलाया जाता, और इस वक्त लेग स्पिन बॉलिंग में यासिर से बेहतर कौन है?
इस वक्त नंबर वन बॉलर है। आप देखें शेन वॉन भी उसके उनके मद्दा है, वो भी ट्वीट करते रहते हैं, वो यासिर शाह को एनकरेज करते रहते हैं। तो इस वक्त वैसे यासिर शाह को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाना चाहिए वनडे इंटरनेशनल मैचेस।
बहुत शुक्रिया आपका,
पूरी सलाहियत।
मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ थे, प्रोग्राम साहब यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर जसफर इमाम, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।
भारत के दारुल हुकूमत में किसानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज ने मुल्क के अंदर देही इलाकों में बढ़ते हुए मसाइब की जानिब तवज्जो मबजूल कराई है। किसानों का कहना है कि बहुत से काश्तकार मकरूज हो गए हैं, इसलिए कि ज़राअत का पेशा अब मजीद मुनाफा बख्श नहीं रहा। ख्याल है कि भारत की देही आबादी में बढ़ता हुआ गुस्सा आइंदा साल के इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। 1.3 अरब आबादी वाले इस मुल्क में आधे से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी पर इन्हिसार करते हैं, और वो अहम वोटिंग ब्लॉक ख्याल किए जाते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की अंजना पसरीचा ने नई दिल्ली में एहतजाज करने वाले किसानों के एक ग्रुप से मुलाकात की। दिल्ली आते हुए इन बरहम किसानों ने इस बात की वजाहत की कि सारे मुल्क से किस चीज़ ने उन्हें दारुल हुकूमत में जमा होने पर मजबूर किया। हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली काश्तकार विमला यादव कहती हैं,
We don't even get the fruits of our labor that the family puts in on the farm.
ये शिकायत तमाम मुजाहरीन की है। कुमार रंजन हल्दार मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले एक किसान हैं।
हमारा धान और जमीन से
I got very little money when I went to sell my rice crop.
मुजाहरीन का कहना है कि काश्तकारी से हासिल होने वाली आमदनी गिर गई है, इसलिए कि फसलों की कीमतें बुनियादी सप्लाईज मसलन खाद वगैरह की बढ़ती हुई कीमतों से हमाहंग नहीं हैं। किसानों की तंजीम जय किसान आंदोलन के बानी और मुजाहरीन के रहनुमा योगंदर यादव कहते हैं,
फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ देम, फॉर ए मेजॉरिटी ऑफ देम, द इनकम इज प्रोबेबली लेस देन $50 ए मंथ।
उनकी बड़ी तादाद बल्कि अक्सरियत के लिए आमदनी गालिबन $50 फी माह से भी कम है। उन्हें इसी में गुजारा करना पड़ता है, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उन्हें अपनी फसलों की मुनासिब कीमत हासिल नहीं होती। बहुत से किसानों का कहना है कि वो अपना पेशा तर्क करना चाहते हैं। मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले काश्तकार पारुल हल्दार कहती हैं,
I will give up farming and go to Calcutta and look for work to make a living.
मैं काश्तकारी तर्क कर दूंगी और कोलकाता चली जाऊंगी और गुजारे के लिए काम तलाश करूंगी। काश्तकारी से आप पैसा नहीं कमा सकते। इस साल दिल्ली तक ये चौथा और सबसे बड़ा मार्च था। जून में किसानों ने अपने पैदावार को सड़कों पर फेंक दिया था, जिसका मकसद कम कीमतों की जानिब तवज्जो मबजूल कराना था। गर्चे देही बहरान बढ़ रहा था, इक्तसादी माहरीन कहते हैं कि 2 साल पहले बड़े पैमाने पर करेंसी की पाबंदी ने किसानों की परेशानियों में इजाफा कर दिया। माहिर इक्तसादियात अरुण कुमार का कहना है,
Many farmers lost working capital. They had to borrow money from the banks or from the local money lenders at high interest rate. So their costs went up. You know, so if costs go up and income.
बहुत से काश्तकारों के लिए सरमाए की कमी हो गई और उन्हें बैंकों से रकम कर्ज लेनी पड़ी या फिर ऊंची शरह सूद पर मकामी साहूकारों से उन्होंने कर्ज लिए, और इस तरह उनके अखराजात में इजाफा हो गया। इस हुकूमत ने वादा किया था कि हम 5 बरसों में काश्तकारी के ज़रिए हासिल होने वाली आमदन को दुगना कर देंगे, लेकिन वो हदफ کافی دور ہے۔ کسان اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلایا جائے اور دو مطالبات پر بحث کی جائے، اور وہ مطالبات ہیں فصلوں کی بہتر قیمتیں اور بینکوں کے قرضوں کی ادائیگی میں سرکار کی جانب سے چھوٹ۔ اب جبکہ بھارت میں الیکشن میں چند مہینے ہی رہ گئے ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی کے پاس برہم کسانوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔